لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا. اپنے کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو جو اس طرح بھائی دو زانو نہیں ہے، اگر چاہیں تو دو زانو ہو جائیں. نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جس طرح بیٹھتے نا، اس کیفیت کو دو زانو بیٹھنا کہتے ہیں. کہ جب تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو اللہ توفیق دے، تعظیم علم دین کی نیت سے دو زانو ہو جائیں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. اختتام پر خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اس دوران بر نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. حتی الامکان نکاحیں نیکی رکھوں گا تاکہ نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنے، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے اس بیان اور اس میں اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں موجود ہوں ان پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے سوال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان نے دی، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً تمام شہیدان و اسیران کربلا، اہل بقیع و اہل ماغیلا، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق اور تمام مبلغین و مبلغات و مبلغین مرحومین، ہم سب کے مرحوم عزیز و رشتہ دار اور تمام مدنی قافلوں کے مسافرین اور مدنی انعامات کی عاملات و عاملین اور تمام شرعی پردہ کرنے والیاں، مدنی برقع پہننے والیاں، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 3 روزہ تربیت حج کے اجتماع کا 4th بیان ہے اور آخری۔ یا اللہ شیطان سے پناہ دے کہ 18 حروف کی نسبت سے 11 اور 12 کی رمی کے 18 مدنی پھول۔ 10 ذوالحجت الحرام کو ہم نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری تھی اور 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، اس کی کچھ تفصیلات سماعت فرمائیے۔ 11 اور 12 ذوالحجت الحرام کو کنکریاں مارنے کی ترتیب پہلے جمرۃ الاولی یعنی چھوٹا شیطان، پھر جمرۃ الوسطی یعنی منجلہ درمیانہ شیطان، اور آخر میں جمرۃ العقبہ یعنی بڑا شیطان۔ نمبر 2، دوپہر یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد جمرۃ الاولی یعنی چھوٹے شیطان پر آئیے اور قبلے کی طرف منہ کر کے 7 کنکریاں ماریے۔ کنکری پکڑنے اور مارنے کا طریقہ کل بیان ہو چکا، وہی طریقہ ہے، چٹکی میں پکڑ کر اس طرح مارنا ہے کہ وہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ اگر دیکھیں یوں بولنگ کرنے کے انداز میں یوں ماریں گے نا تو کسی کو سر پہ لگے گا، کسی کے مطلب کپڑوں میں الجھ جائے گا ہاتھ، تو تکلیف ہوگی، آنکھ میں انگلی لگ سکتی ہے۔ اور طریقہ بھی یہ نہیں ہے بلکہ طریقہ یہی ہے، بغل کی سفیدی نظر آنے میں شاید بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہوں گے، تو اس وقت چونکہ احرام ہوتا ہے، احرام کی صورت میں یہ کہ اب ضروری نہیں ہے کپڑا ہٹا ہوا ہو، بس یہ حصہ جو ہے نا، جیسے کپڑا نہ ہو تو یہ سفیدی نظر آ جائے گی، تو یوں مارنے کا طریقہ ہے، تو اس سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، آپ کا ہاتھ بھی دوسروں پر نہیں پھنسے گا، کسی کو لگے گا بھی نہیں۔ تو کنکریاں مار کر جمرے سے کچھ آگے بڑھ جائیے، یہ جمرہ اس ستون کو بولتے ہیں، وہاں آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن اب تو انداز بدل گیا، دیواریں بن گئی ہیں، یہ سیم اسی طرح نقشی والی دیوار بنے گی، یہ دیوار کو لگے گی پھر وہ لڑکتی ہوئی جمرے کو لگے گی۔ ستون کو انہوں نے میرا خیال نکال کر اس کی جگہ شاید دیوار اب بنا دی ہے۔ ہاں
بابا، وہ ہمارے پاس اس کی وہ اینیمیٹڈ بنی ہوئی تھی، جب وہاں کے جو مناظر ہیں نا،
یہ میرا خیال ہے 2 سال یا 3 سال ہوئے یہ بنی ہے، پہلے وہ جمرے کا وہ پورا ایک پلر ٹائپ کا۔
بابا دکھا دے بابا۔
جی جی
بابا، یہ دیکھیے، یہ دیوار بنی ہوئی ہے بابا، ये फ्लोर है बाबा पूरा, ये जैसे बना ना बाबा
जी,
अब ये प्याला नुमा बना हुआ है,
ये सुतून में नजर आ रहा है।
हाँ, ये बीच में दीवार है ना,
दीवार के साथ जो सफेद सुतून, अच्छा ये है ही दीवार,
ये है ही दीवार, ये आया। हाँ, अब ये इससे लगकर ये कंकरिया नीचे गिरती होंगी,
अब नीचे गिरेंगी और ये बता रहे हैं कि वो इसकी साख इस तरह की है, यानी कि बनावट कि वो कंकरी किसी की जाया नहीं होगी, दीवार पे लगेगी तो 3 हाथ के अंदर 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 चली जाएगी। वो पहले भी प्याला था, ये प्याला बड़ा था 3 हाथ से, लेकिन अगर वो प्याले में गिरे ना तो यूं लुढ़कती हुई, बल्कि जमरे कोई लगती होगी, इस तरह तेजी से वो गिरती थी।
यही बताया गया बाबा के यहाँ से लगकर ये जो नीचे गिरती थी उसी असल मकाम पर जाकर पहुंचती है जहां पहले थी।
जी जी,
यही बताया गया
मदीना में। तो ये तरकीब मजबूत है, पहले के मुकाबले में अब ज्यादा वहां सहूलत कर दी
गई। ऊपर की मंजिल है बाबा।
जी जी, 4 मंजिलें बन गई हैं, तो जितना ऊपर के मंजिल से मारेंगे तो शायद भीड़ कम होती होगी, और लिफ्ट भी लगी हुई है तो इसलिए वो सीढ़ियां चढ़ने की भी वो तकलीफ नहीं होती। नंबर 2 दोपहर यानी जोहर का वक्त शुरू होने के बाद जमरतुल उला यानी छोटे शैतान पर आइए और किबले की तरफ मुंह करके 7 कंकरियां मारिए। कंकरियां मारकर जमरे से कुछ आगे बढ़ जाइए और उल्टे हाथ की जानी हटकर किबला रूह खड़े होकर दोनों हाथ कंधों तक उठाइए कि हथेलियां आसमान की तरफ नहीं बल्कि किबले की जानिब रहें, इस तरह। वैसे हम दुआ इस तरह मांगते, वहां इस तरह मांगिए। अब दुआ और इस्तिग़फ़ार में कम से कम 20 आयतें पढ़ने की मकदार मशगूल रहिए। नंबर 3, अब जमरतुल वुस्ता यानी मंजिले दरमियाने शैतान पर भी इसी तरह कीजिए। नंबर 4, फिर आखिर में जमरतुल अकबा यानी बड़े शैतान पर उस तरह रमी कीजिए जिस तरह आपने 10 तारीख को की थी। याद रहे बड़े शैतान की रमी के बाद आपको ठहरना नहीं, फौरन पलट पड़ना और इसी दौरान दुआ भी करनी है। दुरुस्त तरीका तो यही है कि फौरन पलट पड़े यानी अबाउट टर्न हो जाए, मगर अब फौरन पलटना मुमकिन नहीं रहा, लिहाजा कंकरियां मारकर कुछ आगे बढ़कर यू टर्न की तरकीब बना लीजिए। नंबर 5, 12वीं को भी इसी तरह 3 जमरात की रम कीजिए। नंबर 6, 11वीं और 12वीं की रम का वक्त जवाल आफ्ताब यानी इब्तिदाए वक्त जोर से शुरू होता है, लिहाजा 11वीं और 12वीं की रम दोपहर से पहले असलन यानी बिल्कुल सही नहीं। नंबर 7, 10वीं 11वीं और 12वीं की रातें अक्सर यानी हर रात का आधे से ज्यादा हिस्सा मीना शरीफ में गुजारना सुन्नत है। नंबर 8, 12वीं की रम्य करके गुरूब आफ्ताब से पहले पहले इख्तियार है कि मक्का मुअज्जमा ज़ादह अल्लाह शरफ़ व तादीमा को रवाना हो जाए, मगर बादे गुरूब चला जाना मायूब है। अब एक दिन और ठहरना और 13वीं को बदस्तूर दोपहर ढले यानी इब्तिदाए वक्त जोर रम्य करके मक्का शरीफ जाना होगा और यही अफजल है। नंबर 9, अगर मीना में 13वीं की सुबह शादी हो गई, अब रम्य करना वाजिब हो गया, अगर बगैर रम्य किए चले गए तो दम वाजिब होगा। नंबर 10, 11वीं और 12वीं की रम्य का वक्त आफ्ताब ढलने यानी जोर का वक्त शुरू होने से सुबह सादिक तक है, मगर बिला उज्र आफ्ताब डूबने के बाद रम्य करना मकरूह है। گیارہ. تیرہویں کی رمی کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، مگر صبح سے ابتداء وقت ظہر تک مکروہ تنزیہ ہے، انہیں ناپسندیدہ ہے. ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد مسنون ہے. بارہ، کسی دن کی رمی اگر رہ گئی تو دوسرے دن قضا کر لیجئے اور دم بھی دینا ہوگا. قضا کا آخری وقت تیرہویں کے غروب آفتاب تک ہے. تیرہ، رمی ایک دن رہ گئی اور آپ نے تیرہویں کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے قضا کر لی تب بھی، اور اگر نہیں کی جب بھی، یا ایک سے زیادہ دنوں کی رمی رہ گئی بلکہ بالکل رمی کی ہی نہیں، ہر صورت میں صرف ایک ہی دم واجب ہے. چودہ، زائد بچی ہوئی کنکریاں کسی کو ضرورت ہو تو اس کو دے دیجئے یا کسی پاک جگہ ڈال دیجئے. ان کو جمروں پر پھینک دینا مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ. پندرہ، آپ نے کنکری ماری اور وہ کسی کے سر وغیرہ سے ٹکرا کر جمرے کو لگی یا تین ہاتھ کے فاصلے پر گری تو جائز ہو گئی. سولہ، اگر آپ کی کنکری کسی پر گری اور اس نے ہاتھ وغیرہ کا جھٹکا دیا جس سے وہاں تک پہنچی تو اس کے بدلے کی دوسری ماری ہے. سترہ، اوپر کی منزل سے رمی کی اور کنکری جمرے کے گرد بنی ہوئی فصیل میں گری تو جائز ہو گئی، کیونکہ فصیل میں سے لڑک کر یا تو جمرے کو لگتی ہے یا تین ہاتھ کے فاصلے کے اندر اندر گرتی ہے. اگر شک ہو کہ کنکری اپنی جگہ پہنچی یا نہیں تو دوبارہ مار لیجیے. والعیاذ باللہ کے بارہ حروف کی نسبت سے رمی کے بارہ مکروہات. ان مکروہات میں نمبر ایک اور نمبر دو، سنت موقعہ کے ترک کی وجہ سے اساعت، یعنی اساعت میں برا، یعنی یہ سنت موقعہ ہے ان مکروہات سے بچنا جو دو ہیں ابھی جو بیان ہوں گے، جبکہ باقی والے جو مکروہات ہیں وہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے. نمبر ایک، دسویں کی رمی بغیر مجبوری کے غروب آفتاب کے بعد کرنا، تو غروب آفتاب سے پہلے کرنا یہ سنت موقعہ ہے، اور اس کا خلاف جو اساعت، یعنی جس نے ایسا کیا برا کیا. نمبر دو، جمروں میں خلاف ترتیب کرنا، یہ بھی سنت موقعہ ہے کہ ترتیب وار کرے کہ پہلے چھوٹا پھر درمیانہ تو آخری میں بڑا. اب جو بیان ہوں گی وہ مکروہ تنزیہ. نمبر تین، تیرہویں کی رمی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کرنا. نمبر چار، بڑا پتھر مارنا. پانچ، بڑے پتھر کو توڑ کر کنکریاں بنانا. چھ، مسجد کی کنکریاں مارنا. سات، جمرے کے نیچے جو کنکریاں پڑی ہیں ان میں سے اٹھا کر مارنا، مکروہ تنزیہ ہے، کہ یہ نامقبول کنکریاں ہیں، جو مقبول ہوتی ہیں وہ غیبی طور پر اٹھا لی جاتی ہیں اور قیامت کے دن نیکیوں کے پجڑے میں رکھی جائیں گی. آٹھ، جان بوجھ کر سات سے زیادہ کنکریاں مارنا. نو، ناپاک کنکریاں مارنا. دس، رمی کے لیے جو سمت مقرر ہوئی اس کے خلاف کرنا. گیارہ، جمرے سے پانچ ہاتھ سے کم فاصلے پر کھڑے ہونا، زیادہ کا کوئی مضائقہ نہیں. البتہ یہ ضروری ہے کہ قریب ہو تب بھی کنکری ماری ہی جائے، صرف رکھ دینے کے انداز میں نہ ہو بلکہ مارے. بارہ، مارنے کے بدلے کنکری جمرے کے قریب ڈال دینا، یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے، مارنا. یا خدا بار بار حج نصیب کر. کے 19 حروف کی نسبت سے طواف رخصت کے 19 مدنی پھول. نمبر ایک, جب رخصت کا ارادہ ہو اس وقت آفاقی حاجی پر طواف رخصت واجب ہے, نہ کرنے والے پر دم واجب ہوتا ہے, اس کو طواف وداع اور طواف صدر بھی کہتے ہیں. آفاقی حاجی اس حاجی کو کہتے ہیں کہ جو میقات کے باہر سے آیا ہو, مثلا پاکستان سے گیا وہ بھی آفاقی ہے, ہند سے گیا, دیگر ممالک سے جو جاتے ہیں سب آفاقی ہوتے ہیں, بلکہ خود عرب شریف اتنا بڑا ملک ہے کہ اس میں بھی ایسے بے شمار شہر ہیں, بلکہ اکثر شہر میقات سے باہر ہیں, باقی سارے شہر حدود حرم سے تو باہر ہی ہیں, لیکن جدہ شریف جو ہے یہ حدود یعنی کہ میقات اور حرم کے درمیان ہے, لیکن میقات کے اندر ہے, تو اس لیے جدہ شریف والے اگر حج کے لیے آتے ہیں تو یہ میقاتی یہ ہلی ہیں, یہ آفاقی نہیں ہے, ان پر طواف ودا واجب نہ ہوگا. طواف ودا صرف یہ آفاقی پر ہے جو میقات کے باہر سے آئے ہیں. جدہ شریف مکہ شریف سے کافی دور ہے, یعنی کہ 100 کلومیٹر یا ایسے ہی ہے کچھ, مطلب کافی دور ہے, ایک گھنٹے کار میں تو ایک گھنٹہ پونا گھنٹے میں پہنچ جاتی ہوگی, بس کا شاید 1.5 گھنٹہ, لیکن وہ حج میں چونکہ بہت کچھ ان کی دیگر کاروائیاں ہوتی ہیں, پھر وہ وہاں رکتے بھی ہیں کہیں, مدینۃ الحجاج جو بھی اس کو کہتے ہیں, وہاں کوئی انٹری وغیرہ ہوتی ہے, تو اس لیے وہ رش بھی ہوتا ہے, ٹریفک بھی ہوتی ہے, تو جدہ شریف سے مکہ مکرمہ آنے میں دیر لگتی ہے, 3-4-5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں شاید. طائف شریف, طائف شریف جدہ شریف کے مقابلے میں قریب ہے مکہ مکرمہ سے, لیکن وہ میقات سے باہر ہے, تو طائف والے حج کرنے کے لیے آئیں گے تو ان پر طواف واجب ہو جائے گا, اسی طرح ریاض والے, اسی طرح دمام والے, اور کہ تقریباً شہر جو ہے میقات سے باہر ہیں, بس ایک جدہ شریف کا نام مجھے یاد ہے جو میقات کے اندر ہے, اور شہروں کا یاد نہیں ہے مجھے, اگر ہوں میقات کے اندر تو وہ معلومات کر لینی چاہیے. طواف ودا میں استباع, رمل اور سعی نہیں, نمبر 3, عمرے والوں پر طواف ودا واجب نہیں, نمبر 4, حیض و نفاس والی کی سیٹ بک ہے تو جا سکتی ہے, اس پر اب یہ طواف واجب نہیں اور دم بھی نہیں. نمبر 5, طواف رخصت میں صرف طواف کی نیت ہی کافی ہے, واجب, ادا, وداع یعنی رخصت وغیرہ الفاظ نیت میں شامل ہونا ضروری نہیں, یہاں تک کہ طواف نفل کی نیت کی جب بھی واجب ادا ہو گیا. اس میں ایک اگر یہ نقطہ یاد رہے نا مدنی پھول, کہ جس طواف کا جو وقت ہوتا ہے طواف وہی ہوتا ہے, اس میں نیت کو دخل یعنی کہ مطلقاً طواف کی تو نیت ہونی چاہیے, لیکن وہ اس کے جیسے کہ ہمارے یہاں نمازوں میں ظہر کی نماز, عشاء کی نماز یہ متعین کرنی ہوتی ہے, طواف میں متعین کرنا نیت میں ضروری نہیں ہوتا. مثال کے طور پر عمرے کا احرام باندھ کر آیا اور نفلی طواف کی نیت کر لی, تو جب بھی یہ اس کے عمرے کا طواف ہی قرار پائے گا. اسی طرح طواف ودا میں بھی اگر نفلی طواف کی نیت کر لی تب بھی یہ طواف ودا ہے, یہاں تک کہ طواف زیارہ کے بعد جو بھی نفلی طواف کیا وہ طواف ودا ہو گیا, چاہے نفلی کی نیت تھی. 6, سفر کا ارادہ تھا, طواف رخصت کر لیا, پھر کسی وجہ سے ٹھہرنا پڑا, جیسا کہ گاڑی وغیرہ میں عموماً تاخیر ہو جاتی ہے, اور اقامت کی نیت نہیں کی, تو وہی طواف کافی ہے, دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں. اور مسجد الحرام میں نماز وغیرہ کے لیے جانے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں. ہاں مستحب بھی ہے کہ پھر طواف کر لیں کہ آخری کام طواف رہے. سات, طواف زیارہ کے بعد جو بھی پہلا نفلی طواف کیا وہی طواف رخصت ہے. نمبر آٹھ, جو بغیر طواف کے رخصت ہو گیا تو جب تک میقات سے باہر نہ ہوا واپس آئے اور طواف کرے. نو, اگر میقات سے باہر ہونے کے بعد یاد آیا تو واپس ہونا ضروری نہیں بلکہ دم کے لیے جانور حرم میں بھیج دے یا کسی عزیز وغیرہ کے ذریعے فون کر کے یا ترکیب بنا لے کے وہ آپ کی طرف سے حرم میں دم دے دے. اور دم میں بھی یاد رکھیے کہ جس جانور میں قربانی کے شرائط پائے جاتے ہیں نا وہی جانور ذبح کرنا ہوتا ہے اور اس کا حدود حرم میں ہونا لازمی ہے. اگر واپس ہو تو عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئے, میقات کے باہر چلا گیا تو اب واپس آنا ہے تو عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئے اور عمرے سے فارغ ہو کر طواف رخصت بجا لائے. اب اس صورت میں دم ساقط ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر جو مدینہ شریف میں کام کاج کرتا ہے وہاں کا, اب وہ مقیم ہے وہاں کا, ابھی حج پر آیا تو یہ آفاقی ہے, اور مثال کے طور پر اب یہ بھول گیا طواف رخصت نہیں کر کی اسے بھول گیا, اب مدینہ پہنچ کر یاد آیا تو اب واپس آنا تو ہوگا اس کو, طواف رخصت اس کو کرنا ہے یا پھر دم دے دے. واپس آنا واجب نہیں ہے, دم بھی حدود حرم میں کروا دے گا تو یہ بری ہو جائے گا. لیکن چونکہ مدینہ منورہ والے مکہ مکرمہ آتے رہتے ہیں موقع ملتا رہتا ہے تو اب یہ طواف رخصت کے لیے بھی اس کو جب آنا ہو تو چونکہ یہ میقات کے باہر سے چلا گیا ہے اور میقات کے باہر والا جب بھی مکہ مکرمہ آنا چاہے بغیر احرام کے وہ نہیں آ سکتا, آئے گا گناہگار ہوگا. تو اس لیے وہ عمرے کا احرام باندھ لے, عمرہ بھی کر لے, عمرے کے بعد طواف رخصت بجا لائے, اب دم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. یہ ڈرائیور جو ہے نا یہ بہت بےچارے اس میں گناہ میں پڑتے ہیں. یہ روزانہ طائف جاتے ہیں آتے ہیں, دن میں شاید ایک سے زیادہ بار طائف آنا جانا ہوتا. طائف قریب ترین شہر ہے میری معلومات کے مطابق وہ مکہ مکرمہ سے, تو آدھے پون گھنٹے میں طائف پہنچ جاتے ہوں گے, آدھے ایک گھنٹے میں شاید پہنچ جاتے ہوں. حاجی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی, وہاں چیک پوسٹ لگی ہوتی ہے. وہ اگر حاجی جانے کوشش بھی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پکڑ لیں یا واپس نکال دیں, بھیج دیں یا کچھ پریشان کریں, ہو سکتا ہے پریشان کرتے ہوں گے. ورنہ تو حاجی وہ اپنا وہ تکا لگاتے رہیں گے کہ یار زیادہ زیادہ یہی نا واپس بھیج دیں گے نا, تنگ تو نہیں کریں گے, تو وہ شاید یوں کوشش کرتے ہوں. تو اس لیے ہو سکتا ہے یہ کچھ دو چار گھنٹے پریشان کرتے ہوں تاکہ حاجی دوبارہ نہ آئے, اور ایسا کام کرنا بھی نہیں چاہیے, غیر قانونی کام. تو اب یہ ڈرائیور جو آتے جاتے ہیں مکہ مکرمہ سے وہ جیسے طائف کی, تو ان کے لیے بارہ لیے کہ طائف سے دوبارہ جب جب ان کو مکہ مکرمہ آنا ہوگا تو بغیر احرام کے آئیں گے تو گناہگار ہوں گے, بھلے ڈرائیور ہیں مزدور ہیں جو بھی ہے. سیٹ نہیں اجازت دیتا تو اسی نوکری نہ کرے, پھر گناہ اس کو ہوگا بغیر احرام کے آئے گا تو, اور دم بھی واجب ہوگا. اب یہ کہ دم نہیں دے گا یا گناہ ہوا تو وہ اللہ معاف کرے گا یہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نہیں تو حکم دیا کہ ایسا کرو تو اس کا حکم بجا لانا یہ ضروری ہے. تو ایسی نوکری نہ کی جائے جس میں ایسا ہوتا. مدینہ طیبہ بھی جاتے ہیں, مدینہ طیبہ بھی تقریباً 425 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے, تو یہ گاڑیاں ویسے عام دنوں میں فاسٹ چلتی ہیں. میرے خیال میں کار تو یہ 2.5 سے 3 گھنٹے میں غالباً مدینہ منورہ پہنچ جاتی ہے.
آپ نے جو کلومیٹر بتایا نا 425 یا 450 کلومیٹر, اگر ایک کار 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جائے یا 140 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار جائے تو آپ نے جو بتایا نا وہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے کیلکولیشن ہو جاتا ہے.
جی ہاں, وہاں تو
200-220 کی اسپیڈ سے بھی گاڑیاں جاتی ہیں,
وہاں ہوائی جہاز کی طرح اڑتی ہوتی ہے کار. مبالغہ کرتا ہوں واقعی, یعنی کہ وہاں تو مطلب ڈیڑھ سو نہیں بلکہ دو دو سو
ہمارے کیلکولیشن
اڑتی ہوتی ہے
فرمایا.
ہاں جیسی کار ڈھائی گھنٹے میں بھی پہنچ جاتے ہوں گے سوا دو میں بھی. اسپیڈ بس اتنی رکھنی نہیں چاہیے کہ اس میں خطرہ بڑھ جاتا ہے حادثے کا. تو بسوں پر تو چونکہ سامان بھی بہت لدا ہوتا ہے راستے میں ان کے وہ رکاوٹیں آتی ہیں ضرورت پڑتی ہے, تو اس لیے وہ سامان جب لدا ہوگا تو گاڑی کی اسپیڈ کم رہے گی اور جتنی گاڑی ہلکی پھلکی ہوگی وہ آسانی سے گزر جائے گی. اسی طرح مسافر ہلکا پھلکا ہوگا آسانی سے گزر جائے گا, ورنہ یہ کہ واپسی میں کسٹم میں جدہ میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. سامان اتنا زیادہ اٹھا لاتے ہیں پھر وہ کسٹم والے وزن کرتے ہیں, وہ پہلے تو 25 ریال فی کلو تھا, اب 25 ریال کا پاکستانی جب کیلکولیشن کرتا ہے رقم بناتا ہے تو شاید 1 ریال 25 روپے کا ہوگا, تو 25 کے کتنے بنے, 750 نا, 750 روپے 1 کلو. اب اس چیز کی قیمت ہے جو 1 کلو ہے وہ 200 روپیہ ہے, اب وہ 750 روپے اس کی چیخ نکل جاتی ہے, پھر یہ لڑائی کرتے ہیں. لیکن وہ بھی کسی کی نہیں سنتے, ان کو تجربہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کو بھی رعایت کی تو وہ پیچھے وہ لمبی لائن ہے سب دیکھ رہے ہیں. تو جتنا ذوق شوق ہوتا ہے نا حج کا اور جو رقت سوز یہ سب حجی کا جو ہے نا وہاں جدہ کسٹم میں یوں نچوڑ لیتے ہیں, کیا نچوڑ جاتا ہے جن کا جنہوں نے سامان لیا ہوتا ہے. تو میرا اپنا جو تجربہ ورس کر رہا ہوں کہ میری کیا کوشش ہوتی ہے, میں سامان کی پنچات ہی نہیں کرتا, اپنے بیگیج کی بھی پنچات نہیں کرتا. اس طرح بھائی سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں, ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ اتنا مال لینا ہی نہیں ہے جس میں اپنے کو آگے پریشانی ہو. ہمارا مال بھی ہوتا تھا تو تسبیحاں اور یہ تحفے کافی ہوتے تھے, لیکن ہماری کوشش ہوتی تھی, میں تو پڑھتا ہی نہیں تھا پنچات میں, تو مجھے پتا کہ میرے کو بات کرنی نہیں ہے, میری تو زبان گویا گنگ ہو جاتی تھی, گونگا ہو جاتا تھا. ایسا بس قدرتی طور پر ایسا مطلب کہ جیسے ابھی میت کو دفنا کر نکلے, اب جب میت کو آدمی دفنا کر نکلے گا تو بولے گا کیسے, مسکرائے گا کیسے, تو نہ ملاقات اچھی لگتی ہے, کتراتا رہتا ہوں میں, چھپتا رہتا ہوں کہ بھائی اپنے سے ملے نہیں, کوئی پوچھے نہیں کچھ بس, کیونکہ حاجی پھر ملتے ہیں کب آئے کتنے بجے فلائٹ ہے کون سی فلائٹ ہے, ارے بھائی اپنا کام کرو نا یار. یہ اس طرح بےچارے پوچھتے ہیں کس تاریخ کو آئے تھے آپ مدینے میں, کتنے دن ملے آپ کو, یہ بےچارے پوچھتے ہیں. اور کچھ پوچھنا تو ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں, مطلب نہیں کہ باتیں عموماً فضولی باتیں ہوتی ہیں, بولنے کی خاطر بولنا ہوتا ہے. تو مجھے مزہ بالکل 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 بھی مزہ نہیں آتا, بولنے کو جی نہیں چاہتا. یعنی مطلب یہ کہ یہ زندگی کا سب سے ٹائٹ کفل مدینہ یوں سمجھو کہ وہاں لگ جاتا ہے, عجیب و غریب کفل مدینہ لگتا ہے, ایسا کہ کوئی سچکا نہیں پڑتا. بس کاش سب کو یہ ٹیسٹ مل جائے, اگر میں یہ صحیح عرض کر رہا ہوں میں آپ کو, کہ اگر یہ ٹیسٹ ملا نا تو زبان کو کاٹ کے پھینک دو گے, ہمیں نہیں چاہیے زبان, جو میری رقت چھین لے, میرا سوز و گداس چھین لے, جو میرا مدینے کا تصور چھین لے, مجھے نہیں چاہیے. اتنا بےچارے بولتے ہیں جدہ کسٹم میں بالکل بازار بھاؤ لگ رہے ہیں جیسے, اتنا وہ لڑ رہے ہوتے کسٹم والوں سے. تو اتنا سامان لیں میرا مشورہ ہے کہ بالکل اسموتھلی آپ نکل جائیں, آپ کو کوئی پوچھے ہی نہیں, کہ اس میں وزن بھی کرتے ہوئے وہ سوچے گا یار یہ کیا اس نے لیا ہی نہیں کچھ, بس وہ آپ چپ چاپ کفل مدینہ لگائیں, درود شریف پڑھتے رہیں, وہ آپ کا وزن کر لے گا, کھولنا ہوگا تو کھول کے دیکھ لے گا. اور جب بھی جاتے ہوئے آتے ہوئے کھول کر دیکھے نا, تو اگر کوئی نادان حاجی بولے گا نا اس ٹائم پہ اس میں کچھ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے, پھر آپ کو زیادہ تنگ کیا جائے گا اور زیادہ اس کو چیک کریں گے کہ کچھ ہوگا جب یہ بول رہا ہے. تو اس وقت کفل مدینہ مہربانی کر کے میرا قبول کر لینا, یہ چاہے اس کو پھاڑے چاہے کاٹے چاہے چیرے جو کرنے دینا, ورنہ ایک چیز پھاڑ رہا اگر آپ روکو گے نا وہ ساری چیزیں پھاڑ دے گا, یہ کچھ اس میں جب یہ روک رہا ہے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, حاجی صاحبان کو یہ تجربے کے مدنی پھول پیش کر رہا ہوں, یا وہ جھاڑ دے گا آپ کو, آپ کو صدمہ پہنچے گا وہاں. یعنی کہ میں یہ کہوں کہ رف ترین کسٹم دنیا میں کہاں ہے تو اب میں جواب نہیں دیتا, سوالیہ نشان لگا دیتا ہوں, تو میرا تجربہ ہے. اللہ تعالیٰ اخلاقیات کا دور دورہ فرما دے ہر جگہ پر. نمبر 10, طواف رخصت کے 3 پھیرے چھوڑے گا تو ہر پھیرے کے بدلے ایک ایک صدقہ دے, اور اگر 4 سے کم کیے ہیں تو دم دینا ہوگا. مگر وہی کہ اگر واپس کر لیے نا تو دم ساکت ہو جاتا ہے، وہ آگے اس کے مدنی پھول گزرے۔ نمبر 11، ہو سکے تو بے قراری کے ساتھ روتے روتے طواف رخصت بجا لائیے کہ نہ جانے آئندہ یہ سعادت میسر آتی بھی ہے یا نہیں۔ بعد طواف وداع بدستور دو رکعت واجب الطواف ادا کیجئے۔ نمبر 13، طواف رخصت کے بعد بدستور زمزم شریف پر حاضر ہو کر آب زمزم نوش کیجئے اور بدن پر ڈالیے۔ نمبر 14، پھر دروازہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہو سکے تو آستان پاک کو بوسا دیجئے اور قبول حج و زیارت اور بار بار حاضری کی دعا مانگیے اور دعائے جامع یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیے، یا یہ دعا السائل ببابک یسألک من فضلک ومعروفک ومعروفک ویرجو رحمتک، ترجمہ تیرے دروازے پر سائل تیرے فضل و احسان کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کا امیدوار ہے۔ 15، ملتزم پر آ کر غلاف کعبہ تھام کر اسی طرح چمٹیے اور ذکر و درود اور دعا کی کثرت کیجیے، پھر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسا دیجیے اور جو آنسو رکھتے ہیں گرائیے۔ 17، پھر کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کیے الٹے پاؤں یا اسم معمول چلتے ہوئے بار بار مڑ کر کعبہ معظمہ کو حسرت سے دیکھیے، اس کی جدائی پر آنسو بہاتے یا کم از کم رونے جیسی صورت بنائے، مسجد الحرام سے ہمیشہ کی طرح الٹا پاؤں بڑھا کر باہر نکلیے اور باہر نکلنے کی دعا پڑھیے۔ 18، حیض و نفاس والی دروازہ مسجد پر کھڑی ہو کر بنگاہ حسرت کعبہ مشرفہ کی زیارت کرے اور ہوتی ہوئی دعا کرتی ہوئی پلٹے۔ 19، پھر بقدر قدرت فقراء مکہ معظمہ میں خیرات تقسیم کیجیے۔
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت